دل بر و دل دار حسین میرے سردار حسین عاشق و غم خوار یہ دل تیرا بیمار حسین دل بر و دل دار حسین میرے سردار حسین عاشق و غم خوار یہ دل ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية قلت الالسن عن غایت صفته والعقول عن کنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهیبته وعنت الوجوه لخشیته وانقاد كل عظیم لعظمته ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم ایک درود پڑھ دیجیے گا آواز بلند اللهم صل على محمد ایک سورہ فاتحہ ہدیہ کر دیں جملہ مرحومین مومنین و مومنات خان باد بانی مجلس کے جملہ گزشتگان اور بالخصوص سیدہ نسیم بانو بنت سید محمد اکبر زیدی اور مسعود حسین ابن داش حسین کی ارواح کو اللہ حضرات اکرامی قدر مجھے یاد ہے کہ غالباً یہی ایام تھے پچھلے سال اور مرحومہ کے سویم کی مجلس سے میں نے خطاب کیا تھا اور آج پورا ایک سال ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کو ہو گیا ہے۔ ماں باپ انسان اپنی زندگی کے آخری دن تک کوئی شخص اپنے ماں باپ کو نہیں بھول سکتا، ظاہر ہے ان کے جو احسانات ہوتے ہیں انسان کے اوپر ان کو انسان آخری وقت تک فراموش نہیں کر سکتا، اور جس طرح ابھی اس بچے نے کلام پڑھا ظاہر ہے انسان جب کبھی کسی مشکل میں پھنستا ہے تو واقعی اس کو خاص طور پر اپنی ماں ضرور یاد آتی ہے۔ لیکن جہاں یہ ان ہستیوں کے ایصال ثواب کا مرحلہ ہے وہاں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ میں آپ ہم سب جو پچھلے سال اس مجلس میں موجود تھے ہم سب ایک سال اپنی منزل آخرت سے قریب ہو گئے، یعنی یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جس طرح ایک عالم دین نے کہا کہ میں نے کئی جنازے پڑھائے اور ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ظاہر ہے جب جنازہ پڑھانے لگتا ہے کوئی تو وہ معلوم کرتا ہے نام کیا ہے میت کا، تو جب انہوں نے سوال کیا کہ میت کا نام کیا ہے تو جو نام بتایا گیا عالم دین کا وہی نام تھا، یعنی جس میت پر وہ نماز پڑھا رہے تھے وہ نماز پڑھانے والے کی ہم نام میت تھی۔ تو ان عالم دین نے یہ کہا کہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں یہ احساس ہوا، میں نے بہت سارے جنازے پڑھائے لیکن پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میں اپنے اوپر جنازہ پڑھا رہا ہوں، اپنے اوپر جنازہ پڑھ رہا ہوں۔
تو ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ کوشش یہ رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہ عبرت کو کھلا رکھیں اور کچھ نہ کچھ سبق جو ہے وہ اس سے حاصل کریں کہ ظاہر ہے ایک دن ہمیں بھی اسی طرح خدا کے حضور پہنچ جانا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ ہے اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیات ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے صاحبان ایمان خدا کا تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر نفس جائزہ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے، ظاہر ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس نے یہاں سے کیا روانہ کیا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں انجام دے رہا ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی توشہ آخرت جمع کر رہا ہے۔ اب یہ منحصر ہے کہ عمل کیا انجام دے رہا ہے، اسی طرح کا توشہ وہاں جمع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کیا روانہ کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور پھر ایک مرتبہ تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت ہے، اور بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ باخبر ہے جو کچھ اعمال تم کرتے ہو۔ جو 19ویں آیت ہے اس میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، جو خدا کو بھول گئے، خدا کو فراموش کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو خدا نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ یعنی جس نے خدا کو بھلایا، خدا نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا، وہ خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے۔ تو خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ ہے خود فراموشی۔ انسان خدا کو بھلاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ ایسا کب ہوا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بھول گیا ہو؟ سب چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو تو کم از کم انسان یاد ہی رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اپنے مقصد حیات کو نہ سمجھ پائے اور بھول جائے، کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہوں، تو یہ ظاہر ہے یہی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ اپنے مقصد حیات کو اگر اس نے کبھی سمجھنے کی، کبھی یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی، تو دراصل اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ تو جسے یہی خبر نہیں کہ میں اس دنیا میں کرنے کے آیا ہوں اور پوری زندگی گزار دی ہے، تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے اسے اس کا اپنا آپ بھلا دیا ہے۔ اب اسے خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ امیر المومنین کا ایک مشہور قول ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرن علم من عین و فل عین و الا عین، یعنی اللہ کی ذات اس بندے پر رحم کرے جسے یہ معلوم ہے، جس نے یہ معرفت حاصل کر لی کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں ہے اور وہ کہاں جانے والا ہے۔ اگر کسی شخص نے ان تین سوالات کے جوابات تیار کر لیے، اسے یہ معلوم ہو گیا، اسے یہ معرفت ہو گئی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں موجود ہوں اور کہاں جانے والا ہوں، منزل کیا ہے میری، تو ایسا شخص جو ہے دراصل اس نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کس ذات نے بھیجا ہے، یہاں میں کیوں موجود ہوں اور میری منزل اور کہاں مجھے پہنچنا ہے۔ تو جب انسان اس درجے پر ہوتا ہے تو دراصل اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طرز اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کی روش کیا ہونی چاہیے، کس طرز پر انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بڑا مشہور آج کل اب ظاہر ہے میری بات ہوئی بانی مجلس سے، تو میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی اگر موضوع تجویز کر دیں تو میرے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی، یہ سوچنا بھی ایک کام ہوتا ہے کہ کس موضوع پر بات کی جائے، لیکن انہوں نے میرے ناقص انتخاب پہ چھوڑ دیا اس چیز کو کہ میں طے کروں کہ مجلس سے موضوع کا کیا خطاب، مجلس سے خطاب کا کیا موضوع ہونا چاہیے، کس عنوان پر بات ہونی چاہیے۔ تو میں نے خیال کیا کہ آج کل ایک بہت مشہور اور بہت ہی دل فریب اور بظاہر بہت ہی خوبصورت نعرہ ہے مغرب کا، آزادی بشریت، انسان کی آزادی کا جو نعرہ مغرب نے بلند کیا ہوا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے نعرے بلند کیے ہیں، آزادی نسواں اور حقوق بشری اور جمہوریت، اور ان کے جتنے نعرے ہیں وہ ہیں بہت پرفریب اور بہت دلکش اور بہت خوبصورت، جن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے لیکن جن افراد کا تجربہ ہے جو ذرا سا حقیقت کے پردے کو چاک کر کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اس کا باطن کس قدر قابل نفرت ہے، کس قدر بدصورت ہے اس کا باطن۔ جس آزادی کی بات کرتا ہے مغرب، اگر آزادی کی اس تعریف کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی وہ اس آزادی کی اس تعریف پر بات کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے، جو کچھ آپ کا دل چاہے، آپ کو وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اگر تعریف آزادی کی یہی ہے تو پھر انسان سے کہیں زیادہ آزاد جانور ہیں۔ انسان وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے، کچھ پابندیاں بہرحال اس کے اوپر موجود رہتی ہیں، چاہے مغربی معاشرہ ہو، پاکستان ہو، دنیا کا کوئی حصہ ہو، کچھ نہ کچھ پابندیاں تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ موجود رہتی ہیں اس طرح کی پابندیاں، لیکن بندشیں ہیں اس کے اوپر، لیکن جانور تو ہر قسم کی بندش سے آزاد ہیں۔ تو اگر آزادی کی یہ تعریف صحیح تسلیم کر لی جائے تو پھر جانور انسان سے کہیں زیادہ آزاد ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے اس میں یہ مسئلہ درپیش ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آزادی تو ایک اعزاز ہے انسان کے لیے، ایک بلند قدر ہے انسان کے لیے، ایک شرف ہے انسان کے لیے، تو پھر یہ اس طرح کی آزادی کی تعریف تو ظاہر ہے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو آزادی کی تعریف ہے وہ ہے اسی نوعیت کی کہ انسان جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہو۔ اچھا ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟ ہوا یہ ہے کہ اس تعریف کے نتیجے میں اس آزادی نے انسان سے اس کی اصل شناخت کو چھین لیا ہے۔ انسان کی جو شناخت، ایک تو ظاہری شناخت ہے، میں اس وقت مانوی شناخت کی بات نہیں کر رہا، مغرب اس سے بہت دور ہے، لیکن جو ظاہری شناخت ہے کہ انسان ممبر کے تقدس کا تقاضا ہے کہ میں یہاں سے بہت واضح طور پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح کی آزادی کا آج مغرب قائل ہے اور قانون بنا چکے ہیں کئی ممالک مغرب کے، جس طرح کی آزادی وہ چاہتے ہیں، اس نے ان سے ان کی ظاہری شناخت کو بھی چھین لیا ہے۔ آپ غور کریں، انسان کو خدا نے کیا بنا کے بھیجا اور وہ کیا بننے پر تلا ہوا ہے، اسے یہی خبر نہیں ہے کہ آج میں کھاؤں گا تو کل میں کھاؤں گی۔ جو انسان اس پستی میں گر چکا ہو کہ اسے یہ خبر نہ ہو کہ میں آج کھاؤں گا اور کل کھاؤں گی، کل پہنوں گا، پرسوں پہنوں گی، میں ہوں کیا، جسے اپنا ہی پتہ نہ ہو، جسے اپنی خبر نہ ہو، تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے جو کہا کہ جس نے خدا کو بھلایا اللہ نے اسے اس کا اپنا آپ بھلا دیا۔ تو اب اس کی واضح مثالیں، اس کے واضح آثار نظر آنا شروع ہوئے ہیں، اور شناخت نہ ہو اگر انسان کے پاس، اگر انسان کے پاس پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو، تو کیا مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر کسی چیز کی شناخت نہ ہو تو کیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے انسان۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، اگر کوئی شخص بہت مہنگا موبائل فون خرید کر بازار سے گھر لے آئے اور اسے خبر ہی نہیں کہ یہ چلتا کس طرح ہے، اس میں مختلف فیچرز کس طرح سے استعمال کرنے ہیں، تو اگر شناخت نہیں ہے تو ایسا عین ممکن ہے کہ اس سے کوئی استفادہ کرنے کے بجائے انسان کو اس سے کوئی ضرر پہنچے، اس سے کوئی نقصان ہو انسان کو۔ تو جب انسان کسی چیز کی شناخت نہیں رکھتا تو فائدہ اٹھانا دور کی بات ہے، اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اب اگر انسان اس زندگی کی اس قدر و قیمت کو نہ پہچانے جو اختیار خدا نے اس کے حوالے کیا ہے اس دنیا میں، تو فائدہ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، لازمی طور پر وہ اس سے نقصان ہی اٹھائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر شناخت نہ ہو کسی چیز کی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اسے اس کے مقام اور محل پہ نہیں رکھ پاتے۔ اگر آپ کو یہ خبر نہ ہو کہ یہ شے مثال کے طور پہ بک شیلف میں رکھنے کی ہے، یہ شوکیس میں سجانے کی ہے، اسے الماری میں رکھ دینا چاہیے، اسے بیڈ پہ ہونا چاہیے، اگر انسان کو یہی خبر نہ ہو کہ یہ شے کیا ہے تو وہ اسے اس کے مقام اور محل پہ نہیں رکھ سکے گا۔ اور جب تک کوئی چیز اپنے مقام و محل پہ نہ ہو وہ کبھی محفوظ نہیں ہوا کرتی۔ تو دو مسائل درپیش ہوتے ہیں صحیح شناخت نہ ہونے کے۔ نمبر ایک، انسان اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اور الٹا نقصان اٹھائے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ چیز خود جس کی شناخت نہیں ہوتی انسان اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اسلام کا تصور آزادی کا بالکل مختلف ہے، اور اس تصور کو سمجھنے کے لیے بس مختصراً میں عرض کروں کہ دیکھیں، انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں بہت سارے تصورات ہیں جو ریلیٹو ہیں یا نسبی ہیں، مثال کے طور پر کسی بھی تصور کو بتانے کے لیے اگر مجھے کسی اور حوالے کی ضرورت پڑے تو وہ تصور ریلیٹو یا نسبی کہلاتا ہے۔ آسان سی بات ہے، کوئی بہت مشکل بات عرض نہیں کر رہا میں آپ کی خدمت میں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ کسی بھی چیز کو اس نسبی تصور کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے مثال کے طور پہ محبت ہے، یہ تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہو پائے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے، سوال ہوگا فوری طور پر کہ کس چیز سے محبت ہے۔ محبت کا جذبہ نسبی یا ریلیٹو ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے کسی اور حوالے کی ضرورت ہے، بتانا پڑتا ہے کہ کس شے سے محبت ہے، کس تصور سے محبت ہے، کس عقیدے سے محبت ہے، کس شخص سے محبت ہے، یہ بتائے بغیر یہ تصور مکمل نہیں ہو پاتا، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن کچھ تصورات ایسے ہیں جو مطلق ہوتے ہیں، ایبسلوٹ ہوتے ہیں، اور انہیں سمجھانے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں اگر یہاں کہوں ابھی تقریر کرنے کے دوران کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو اب اس بات کے اس کے کہہ دینے کے بعد مزید کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً سننے والے کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس شخص کو پانی دینا چاہیے، کیونکہ اس کو پیاس لگی ہے تو پانی ہی اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ تو بعض تصورات سمجھانے کے لیے کسی دوسرے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، بعض تصورات کا سمجھانا حوالے کا محتاج ہوتا ہے۔ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی جو ہے وہ محض ایک مطلق تصور ہے یا ایبسلوٹ تصور ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہ ہو؟ جب کبھی بھی آزادی کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہمیں جہالت سے آزادی چاہیے، ہمیں عامر کی حکومت سے آزادی چاہیے، ہمیں بیماری سے آزادی چاہیے۔ تو جب آپ کسی چیز کی آزادی کی بات کرتے ہیں کسی تصور سے، تو لازمی طور پر آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ دراصل کس چیز سے آزادی کی بات کی جا رہی ہے۔ جہالت سے، نادانی سے، ناطاقتی سے، بیماری سے، کس شے سے آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ اور جس چیز سے آزادی درکار ہوتی ہے اس پر غالب شے کی پناہ میں جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے اندھیرے سے آزادی چاہیے تو مجھے اندھیرے پر غالب روشنی کی پناہ میں جانا ہوگا، اگر مجھے جہالت سے آزادی چاہیے تو مجھے جہالت پر غالب علم کی پناہ میں جانا ہوگا، اگر مجھے ناتوانی سے آزادی چاہیے، کمزوری سے آزادی چاہیے، تو مجھے کمزوری پر غالب قوت اور طاقت کی پناہ میں جانا ہوگا، اور اگر مجھے نفرت سے آزادی چاہیے تو مجھے محبت کی پناہ میں جانا ہوگا، الغرض اگر مجھے کل شر سے آزادی چاہیے تو مجھے کل خیر کی پناہ میں جانا ہوگا۔ یہ کل خیر دراصل ہے ہی خدا کی ذات۔ تو جب انسان خدا کی پناہ میں چلا جاتا ہے ہر قسم کی ذلت اور پستی سے آزادی حاصل کر لیتا ہے. اب آپ دہرائیں اس قرآن مجید کی آیت کو جو اکثر مجالس میں تلاوت کی جاتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر محض اس لیے کہ ہماری بندگی اختیار کریں، ہمارے بندے بن کر رہے ہیں. تو اگر انسان خدا کی عبدیت اور بندگی میں داخل ہوتا ہے تو جس طرح اقبال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو انسان جب خدا کی پناہ میں جاتا ہے دنیا کی ہر ذلت اور ہر پستی سے آزادی حاصل کر لیتا ہے. یہ ہے اسلام کا تصور آزادی کا. اسلام انسان کو محفوظ بنانے کے لیے آیا ہے، محدود بنانے کے لیے نہیں آیا. جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین پر عمل کرنا شروع کیا تو ہمارے ہاتھ سے دنیا نکل جائے گی، مثال کے طور پر دنیا کی ترقی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. بچوں کو، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام انسان کو محفوظ بنانے کے لیے آیا ہے، محدود بنانے کے لیے نہیں آیا. کسی محدودیت کا قائل نہیں ہے اسلام، اسلام محفوظ بنانے کے لیے آیا ہے. اور یہ خدا کی پناہ دراصل انسان کو ہر قسم کی پستی سے، ہر قسم کی ذلت سے آزادی عطا کرتی ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا بواز اللہ. اب دیکھیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح کی بات کرتا ہے تو بعض ہمارے روشن خیال افراد، روشن خیال سے میری مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جنہوں نے یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی اور اب جو ہے وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو موجودہ حالات ہیں اس ان کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے اور وہ دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے کی روش کیا ہے. اگر ان کے ساتھ آپ یہ بات کریں تو بعض اوقات آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی یہ آپ ہر بات میں دین کو کیوں لے آتے ہیں، ہر چیز کی تعریف دین سے کیوں کرتے ہیں؟ آزادی کی تعریف کرنے بیٹھے آپ تو آپ نے جو ہے وہ درمیان میں اس کو بتایا کہ دین کی نگاہ سے آزادی کیا ہے، اسلام دین آزادی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. تو اب مسئلہ جو ہے وہ ان افراد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اقبال نے کہا کہ بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، اور مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدھیانہ ہو تو کیا کہیے. اگر آپ کی نظر اٹھ نہیں رہی اس چیز کی طرف، آپ اس آزادی اور اس بلندی کی طرف نہیں دیکھ سکتے، آپ مجبور ہیں پستی کی طرف دیکھنے کے لیے، تو پھر دوسرے کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی پستی کی طرف دیکھ کر ہی جواب دے آپ کو؟ آزادی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، اگر آزادی کی کوئی اور تعریف ہے تو ایسے افراد سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آزادی کی کوئی اور تعریف ہمیں بتائی جائے. اب میں صرف گفتگو کو ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو سمیٹ لوں کہ دیکھیں جہاں ہم جب ہم ولایت امیر المومنین اور دوسرے آئمہ کی ولایت کے قائل ہیں، یہ جو لفظ مولا ہے نا، اس کے عربی میں ایک اور معنی سرپرست کے ساتھ ساتھ، سرپرست کے ساتھ ساتھ، آقا کے ساتھ ساتھ، مولا کے ایک معنی آزادی عطا کرنے والے کے بھی ہیں، جو انسان کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے اور انسان کے نفس کو، انسان کے اس قید نفس کو آزادی عطا کرتا ہے. مولا کے ایک معنی آزادی عطا کرنے والے کے ہیں. تو اب اگر ہم فرامین ائمہ کی طرف توجہ کریں، جیسے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس، سب سے سعادت مند انسان کون ہے؟ من عرف فضلنا، جس کو ہمارے فضائل کا عرفان ہے، جسے ہماری فضیلتوں کی معرفت ہے. سب سے سعادت مند انسان من عرف فضلنا و تقرب الی اللہ بنا، اور ہمارے ذریعے خدا کا قرب حاصل کریں. آگے امیر المومنین نے تین باتیں اور بیان کی ہیں، میں یہاں پہ رکتا ہوں. یہ جو تقرب الی اللہ بنا ہے کہ ہمارے ذریعے خدا کا قرب حاصل کریں، خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے شیعوں کو اور ہمارے ماننے والوں کو ہم تک پہنچ کے رک جانا چاہیے، یہ نہیں کہا ہے کہیں بھی۔ امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ ہدایت کے نور ہیں کہ ہماری روشنی میں تمہیں خدا سے قربت کا راستہ اور یہ طریقہ تمہیں طے کرنا ہے، اس منزل کو تمہیں طے کرنا ہے ہمارے ذریعے سے، ورنہ آئمہ علیہ السلام کو وسیلہ بنائے بغیر یہ بھول ہوگی کسی بھی شخص کی کہ وہ خدا سے قربت کے راستے کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن جو آئمہ تک پہنچ گئے انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا تک پہنچنے کا ان کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے اب تک پہنچنے کا، اپنی قربت کا۔ اور یہی حقیقی آزادی ہے کہ انسان اس مقصد کو سمجھ لے کہ میرا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، کہ میں کمال کی اس راہ کو طے کروں کہ میں آئمہ علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے قربت کے فاصلے کو، خدا سے قربت کی منزل اور اس راستے کو میں طے کروں۔ طبرسی مشہور مفسر ہیں ہمارے، انہوں نے مجمع البیان میں اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جناب ابو حنیفہ سے سوال کیا، آپ ظاہر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب امام ابو حنیفہ جو برادران اہل سنت کے ایک فقہ کے ایک امام، چار میں سے ایک بزرگ شخصیت، وہ امام کے شاگرد رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی امام ابو حنیفہ سے ان کی عمر پوچھتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ میری عمر 2 سال ہے، تو لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ آپ کی عمر 2 سال کیوں شمار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عمر میں صرف وہ 2 سال شمار کرتا ہوں جو میں نے امام کی شاگردی میں گزارے ہیں، میں صرف انہیں اپنی عمر کے اندر شمار کرتا ہوں 2 سال محض۔ تو امام نے سوال کیا جناب ابو حنیفہ سے کہ ابو حنیفہ یہ جواب دو کہ جو پروردگار عالم نے سورہ تکاثر کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق، ایک بڑی نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، باسپورس ہوگی، کون سی نعمت ہے یہ، کس کے متعلق سوال ہوگا؟ تو جناب ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ہمیں بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، ہم پروردگار کا رزق کھاتے ہیں، بے شمار انواع و اقسام کے پھل اور نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، بہت سارے رزق ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں اس دنیا میں ملتا ہے، اس کے متعلق اللہ کی ذات باسپورس کرے گی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ فرض کرو کہ تم کسی بہت ہی سخی اور کریم شخص کے مہمان بنو اور وہ تمہارے سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں چن دیں، تم ان سے بھرپور استفادہ کرو، لیکن جب تم اس کے گھر سے جانے لگو اور دروازے پر پہنچو وہ اپنا خادم بھیج کر تمہیں روک لے اور اس کا خادم یہ کہے کہ اچھا بھائی حساب دو، کیا کھایا، کیا پیا، کس کس نعمت سے فائدہ اٹھایا؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس کے شایع نشان نہیں ہے کہ اگر وہ سخی اور کریم انسان ہے تو جب مہمان جانے لگے تو اس سے یہ سوال کرے کہ کیا کھایا اور کیا پیا۔ تو امام نے کہا کہ خدا کے متعلق کیا گمان کرتے ہو، خدا کے متعلق کیا گمان کرتے ہو، وہ شخص جو کریم اور سخی ہے اس دنیا میں، مخلوق ہے خدا کی، اس کے متعلق تو یہ کہتے ہو، خدا اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کرے کہ تم نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے۔ یہ یاد رکھو ابو حنیفہ کہ یہ نعیم ہماری ولایت ہے، آئمہ کی اور اہل بیت کی ولایت ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کیوں، یہ کیوں اس قدر اہم ہے ولایت؟ یہ ہے اس لیے اس قدر اہم کہ اگر اس ولایت کے نور سے انسان بہرہ مند نہ ہو، چھوڑ دے اس ولایت کو، تو زندگی کا وہ مقصد، جس طرح میں نے امیر المومنین کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، ہمارے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو، انسان خدا کے اس قرب سے محروم رہے گا، انسان زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا۔ تو وہ مقصد اس ولایت کے ذریعے، ولایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، آئمہ کی ولایت کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ولایت اس قدر اہم ہے کہ یہ ولایت ہے, یہ نور ہے ولایت کا, جو انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ راہیں کون سی ہیں, وہ راستے کون سے ہیں جن پر چلنے کے بعد انسان خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے, انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اس قربت کو, بس میں قربت کو ذرا سا میں واضح کروں اور بات کو ختم کروں. قربت بعض اوقات ظاہر ہے بچے ہیں جو, قربت کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم مکانی قربت کی بات کریں, یعنی مثال کے طور پہ میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو جو شخص سب سے قریب ہے ممبر کے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے, اور اگر کوئی شخص دروازے پر ہے یا باہر ہے تو مکانی فاصلہ اس سے میرا زیادہ ہے, مکانی قربت اس سے ہے جو ممبر کے نزدیک ہے. ایک زمانی قربت ہو سکتی ہے, زمانے میں قربت کہ میں اپنے باپ سے زیادہ قریب ہوں, میری اولاد مجھ سے زیادہ قریب ہے بنسبت میرے باپ کے, اور میں اپنے باپ سے زیادہ قریب ہوں زمانے کے اعتبار سے بنسبت میں اپنے آبا و اجداد کے. خدا سے قربت نہ مکانی ہو سکتی ہے نہ زمانی ہو سکتی ہے. خدا کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, زمان و مکان اس کے محتاج ہیں, وہ زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے. تو خدا سے قربت نہ زمانی ہو سکتی ہے نہ مکانی ہو سکتی ہے, خدا کی ذات زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے. تو قربت کے معنی کیا ہیں؟ اب دیکھیں پیغمبر نے ایک مختصر جملہ ارشاد فرما کے مسئلے کو حل فرمایا, تخلقوا باخلاق اللہ, خدا کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرو, جو اخلاق خدا ہیں ان سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. خدا کے اخلاق کیا ہیں؟ خدا کی ذات معاف کر دیتی ہے. خدا کے اخلاق کیا ہیں؟ خدا کی ذات رحیم اور کریم ہے, خدا کی ذات شرمندہ نہیں کرتی, خدا کی ذات بہت مہربان ہے. اور اسی طرح سے خدا کے جتنی خدا کی صفات ہیں ان کو آپ دیکھتے چلے رہیے. انسان بندہ کوشش کرے کہ اپنے اندر ان کی کوئی ایک جھلک اور رمق پیدا کرنے کی کوشش کرے. جس قدر انسان کے اندر رحم کا جذبہ بیدار ہوتا چلا جائے گا, یہ کہا جائے گا کہ اس میں خدا کے اخلاق کی شباہت آنا شروع ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب خدا کے قریب ہونا شروع ہو گیا ہے. تو خدا سے قربت کے معنی دراصل یہ ہیں کہ جو خدا کے اخلاق ہیں ان کی شباہت اختیار کی جائے. تو جتنا زیادہ بندہ خدا کے اخلاق کی شباہت اختیار کرتا ہے اتنا زیادہ خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ خدا کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر ہے یہ قرب انہی معنوں میں ہے کہ انسان خدا کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے. اب ایک چھوٹی سی مثال میں دوں, امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اجمعين. جو آج کا بڑا مسئلہ ہے نا, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, ظاہر ہے وقت تو لوگوں کے پاس اب ہے نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ گزرا ہوا زمانہ جو تھا وہ بہت بہتر تھا کہ سہولیات نہ ہونے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیا کرتے تھے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ گھر میں موجود افراد جو ہے وہ ایک دوسرے سے واٹس ایپ کے اوپر بات کرتے ہیں, تو یہ مشکل درپیش ہو گئی ہے. تو اب اگر یہاں ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے, تو اب دیکھیں امیر المومنین نے کیا طریقہ سمجھایا ہے. عاتب اخاک بالاحسان الیہ, یعنی عتاب کرو, سزا دو اپنے بھائی کو اس پر احسان کر کے. اگر تمہیں اپنے بھائی کو سزا ہی دینی ہے تو اس پر احسان کر کے اس کو سزا دو. وردت شرہ بالانعام الیہ, اور اس کے شر کو دور کرو, اس کی برائی کو دور کرو اس پر انعام اور اکرام کر کے. یہ امیر المومنین نے سکھایا طریقہ کہ اگر کسی کو کسی کی برائی کا جواب دینا ہے تو اچھائی سے دو اس کی برائی کا جواب. اور اب یہ طریقہ کہ کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہو, یہ اہل بیت سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے؟ اہل بیت سے زیادہ کس نے یہ سکھایا ہے کہ خدا کی راہ میں استقامت اور آزادی بشریت در اصل ہے کیا چیز؟ جس طرح اقبال نے کہا کہ در نوائے زندگی سوز از حسین, اہل حق حریت آموز از حسین. اہل حق نے اگر آزادی کا سبق سیکھا ہے, حریت کا سبق سیکھا ہے, امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے. یہ آزادی بشریت کا سبق انسان نے کربلا سے سیکھا ہے, اہل بیت سے سیکھا ہے. اور اس گھرانے کے مرد تو کجا, جب وقت پڑتا ہے تو آپ خواتین کو دیکھیں گے وہ کس طرح استقامت کی چٹان بنی ہوئی نظر آتی ہیں. اور بات کربلا سے نہیں شروع ہوتی، کربلا میں تو تاریخ کو بی بی نے دہرایا ہے، یہ بات تو شروع ہوتی ہے پیغمبر کی رحلت کے بعد سے، کہ جب بی بی گھر گھر جا کر اور لوگوں کو غدیر کا پیغام یاد دلا رہی تھی، معاذ اللہ کیا اپنے شوہر کے حق کے لیے بات کرنا چاہتی تھیں محض؟ نہیں، اس امت کو جگا رہی تھیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں پیغمبر تمہارا انتظام دے کر گئے تھے، اگر تم اس ہادی برحق سے ہاتھ چھڑاتے ہو تو تم خود نجات کے راستے سے ہٹ کر ہلاکت کے راستے پر آؤ گے۔ بی بی کو فکر تھی تو امت کی فکر تھی، جس طرح سے پیغمبر کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس رسول پر تمہاری تکلیف بہت شاخ اور گراں گزرتی ہے، آپ کے تمام اہل بیت اسی طرح کے تھے، انہیں امت کی تکلیف شاخ گزرتی تھی کہ امت ہلاکت کے راستے پر جا رہی ہے۔ تو جب وقت پڑا تو وہ بی بی جو ایک نابینا صحابی کے گھر میں آنے پر یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، اس بی بی کو دربار میں جانا پڑا۔ لیکن جب بی بی دربار گئی ہیں تو آپ کے ارد گرد بنو ہاشم کی عورتوں کا ایک گھیرا ہے، حصار، اور کئی پردوں میں بی بی گئی ہیں دربار۔ جب بی بی دربار پہنچی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ درمیان میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں ایک پردہ پہلے کھینچ دیا گیا تھا، اور بی بی نے اس پردے کے دوسری طرف سے خطاب کیا ہے، مرد دوسری طرف موجود تھے۔ ایک دربار کا یہ منظر ہے، تاریخ دربار کا ایک اور منظر بھی دکھاتی ہے، اور وہ منظر وہ ہے کہ جب آپ کی صاحبزادی کوفہ اور شام کے دربار میں وارد ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب قیدی لائے جاتے تھے تو قیدیوں کو لائے جانے کے بعد قیدی کی مجال نہیں تھی کہ قیدی بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کیے کہیں بیٹھ جائے، جب تک حاکم اجازت نہ دے۔ لیکن بی بی جرت کا وہ استعارہ تھی کہ وہ کہاں ان لوگوں کو خاطر میں لے کر آتی، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مردوں کو قتل کرنے کے بعد، ان کو رسیوں میں جکڑ دینے کے بعد، جناب امام سجاد کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دینے کے بعد، گردن میں توک ڈال دینے کے بعد، ہم نے شاید ان کی تمام ہمت ان سے چھین لی ہے، ان کی تمام جرت ان سے چھین لی ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خدا کے اولیاء ہیں، یہ اپنی طاقت خدا سے حاصل کرتے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، واللہ یہ معجزہ ہے۔ اگر ایک عام انسان، ایک بہت ہی طاقت اور صلاحیت والا مرد بھی ایسے موقع پر ہو، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا ایسے ماحول کے اندر، لیکن یہ بی بی کا حوصلہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام طاقت، انہوں نے اپنی تمام قوت خدا سے حاصل کی ہے، خدا نے اپنی قدرت کا ظہور کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبات میں جو آپ نے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں دیے ہیں، جناب سجاد نے جو خطبات ارشاد فرمائے، خدا نے اپنی قدرت کا ظہور کیا ہے، ورنہ یہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان مسائل اور ان مصائب سے گزرنے کے بعد یہ بندگان خدا اس طرح سے آہنی چٹان بنے کھڑے ہوئے ہوں۔ تو جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں آئی ہیں اور آ کر ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں، نہ سلام کیا، ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا قیدی بیٹھ نہیں سکتے تھے، ابن زیاد نے سوال کیا، من ھذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ جب اس نے تین مرتبہ سوال کیا اور کوئی جواب کسی نے نہیں دیا تو اس کے بعد کسی عورت نے کہا کہ یہ زینب بنت علی، یہ زینب بنت علی۔ تو پھر اس شخص نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کی ایزا رسانی کے لیے، ابھی کم تکلیف دی تھی، جو اب آپ سے کلام کر کے اس نے کہا کہ تمام حمد اس خدا کی ہے جس نے معاذ اللہ تمہیں رسوا کیا، جس نے تمہیں قتل کیا، اور جس نے تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ آپ دیکھیں اس نے کس طرح کا کلام بی بی سے کیا۔ کوئی عام عورت ہوتی جو ان مسائل سے گزر کر آئی تھی تو اس کا وہ شاید کوئی جواب نہ دے پاتی، بی بی نے جواب دینا شروع کیا، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطہرنا تطہیرا، ہم خدا کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت بخشی، اور ہمیں اس طرح طاہر کیا جس طرح طاہر کر دینے کا، جس طرح طہارت کر دینے کا حق ہے. لا کما تقول, ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو. اب یہ کہنے کے لیے جرأت چاہیے. بعض اوقات شجاعت صرف میدان میں تلوار چلانا نہیں ہوتا, بسا اوقات شجاعت دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک خطاب کر دینا شجاعت ہوتی ہے. بعض اوقات تیر چلانا ہی ہمیشہ شجاعت نہیں ہوتی. بعض اوقات تلوار نیام میں رکھ کے اور اپنی زبان سے دشمن کو للکارنا شجاعت ہوتی ہے. بی بی نے ارشاد فرمایا, انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر وہو غیرنا. ذلیل, اب دیکھیں رسوا ہونے کا اور ذلیل ہونے کا معیار بتا دیا بی بی نے. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ جو مر جاتا ہے, جو قتل کر دیا جاتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے, جو قید کر دیا جاتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے. بی بی نے رسوا ہونے کا اور ذلت کا معیار معین کیا. یہ توحیدی نظر ہے, یہ الہی نظر ہے, یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے. بی بی نے کہا کہ فاسق ذلیل ہوتا ہے, گناہگار ذلیل ہوتا ہے, گناہگار جھوٹ بولتا ہے, وہ ہوا غیر ہونا, اور وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم نہیں ہیں. اور پھر کیا ارشاد فرمایا, سکیلت کا امو کا ابن مرجانا, اے ابن مرجانا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ ایک زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت, یہ ایک قیدی عورت, یہ ایک وہ عورت جس کے تمام گھر والوں کو کربلا میں تہ دیکھ کر دیا گیا, یہ وہ عورت دربار میں کھڑی ہو کر ابن زیاد کے سامنے تقریر کر رہی ہے کہ ابن مرجانا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ ابن مرجانا کہہ دینا محض دو لفظ نہیں تھے, یہ اس تمام اس کے بیک گراؤنڈ کو بی بی نے بتا دیا تھا کہ تم نابکار کے نابکار فرزند ہو, نابکار باپ کے نابکار فرزند ہو. تمہاری کیا مجال کہ تم ہمارے لیے رسوائی اور ذلت کے معیار کو طے کرو. یہ الہی معیارات ہیں, رسوا اور ذلیل تم ہو ہمیشہ کے لیے. اور پھر جب ابن زیاد نے کہا کہ تم نے خدا کے اپنے ساتھ معاملے کو کیسا پایا, تو بی بی کا کیا جواب تھا, ما رأیت منہ الا جمیلا, ہم نے خدا سے محض خوبصورتی اور زیبائی کے اور کچھ نہیں دیکھا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں بی بی کے, صبح عاشور سے آپ جو دیکھ رہی تھی کہ ایک ایک کر کے اصحاب اور اقربا امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان ہو رہے تھے, حد یہ ہے کہ آپ کا نور نظر جسے آپ اپنے بچوں سے زیادہ چاہتی تھیں جناب علی اکبر وہ قربان ہوا, آپ کے بھتیجے جناب قاسم قربان ہوئے, آپ کے اپنے نور نظر اون محمد قربان ہوئے, آپ کے بھائی جناب عباس دلاور قربان ہوئے. آپ کے بھائی کے لاشے کے ساتھ کیا کیا دشمنوں نے کہ عمر ابن سعد نے آخری وقت میں کہا کہ اب حسین کو شہید کیا جا چکا ہے, 10 تازہ دم گھڑ سوار تیار کرائے جائیں. اور ان 10 تازہ دم گھڑ سواروں نے امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو اس طرح پامال کیا کہ عمر ابن سعد کے پاس پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ اے امیر دیکھ, ہم نے حسین کے جسم کے کسی بند کو سلامت نہیں رہنے دیا, اگر تو ثبوت دیکھنا چاہتا ہے تو گھوڑوں کے سمو کو دیکھ لے کہ ہم نے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کر دی ہیں. تو وہ ظلم روا رکھا گیا, لیکن بی بی کو ان تمام مصیبتوں میں حسن اور خوبصورتی اور زیبائی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام قربانیاں خدا کی راہ میں دی گئی تھیں, یہ تمام قربانیاں خدا کے دین کو بچانے کے لیے دی گئی تھیں, اس لیے بی بی کو ان تمام قربانیوں میں حسن و زیبائی نظر آتا ہے. آج کی تاریخیں وہ ہیں کہ جب کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے مدینہ کے لیے, بی بی کے لیے یہ دوسری آمد ہے مدینہ. ایک مرتبہ بی بی اس وقت واپس آئی تھی مدینہ جب مولا کائنات کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے, لیکن اس وقت جب آپ مدینہ واپس پلٹی تھی آپ کا تمام گھرانہ آپ کے ساتھ تھا, آپ کے بھائی آپ کے ساتھ تھے. لیکن اب جب کربلا سے روانہ ہونے لگی ہیں تو جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھنا شروع کرتی ہیں کہ اے نانا کے مدینے اب ہمیں قبول نہ کرنا کہ اب ہم لٹے پیٹے واپس آ رہے ہیں, اے جب ہم مدینہ سے نکلے تھے تو تیرے عزیز ہمارے ساتھ تھے, لیکن نہ اب ہمارے مرد ہمارے ساتھ ہیں نہ ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے مونس و آقا حسین علیہ السلام انہیں ہم کربلا میں سونپ کر آ رہے ہیں. ارے ہم طہٰ اور یاسین کی بیٹیاں ہیں, ہمیں بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا, ہمیں شریر اونٹوں پر سوار کیا گیا, اے نانا ہمارے مردوں کو قتل کر کے ہمیں اسیر کر کے اے دشمن کے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی. اے جناب ام کلثوم یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی کربلا سے روانہ ہو رہی ہیں. جب یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے تو جناب بشیر ابن جزلم سے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام سامان کو یہاں اتار مار لیا جائے. مدینے سے باہر ہم خیمے لگاتے ہیں, امام وہیم خیمے کے اندر انتظار فرماتے ہیں اور بشیر سے کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمارے آنے کی اطلاع کرو. بشیر آ کر مدینے میں اعلان کرتا ہے کہ اے مدینے کے رہنے والوں, اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی, حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے, ان کا لاشا خاک و خون میں غلطہ پڑا رہا, ان کے سر کو نیزے پر شہر بشہر پھرایا گیا, ارے ان کا کاروان ان کے اہل بیت مدینے سے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے آہو فغا کی آواز نہ بلند ہوئی ہو, عورت اور مرد یکساں طور پر گریا کر رہے تھے. یہ تمام کے تمام باہر نکلے اور جب پہنچے امام کے پاس تو امام نے منبر پہ جا کر جو خطبہ ارشاد دیا, امام نے کہا پہلے خدا کی حمد بجا لائے ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر جو آپ کے اوپر گزری تھیں, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ امام کے غم میں, میرے باپ کے غم میں, سید الشہداء کے غم میں آسمان بھی رویا, آسمان والے بھی روئے, زمین کا ہر کونا رویا, دریا کی مچھلیاں روئیں, دریا کی ہر موج روئی, غرض یہ کہ ہر چرند پرند دنیا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے سید الشہداء کے غم میں روئی ہے. اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ امام سجاد نے ارشاد فرمایا جو ہمیں ہمیشہ رلانے کے لیے کافی ہے. امام نے کہا کہ اگر رسول خدا نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو اس سے زیادہ ظلم ہمارے اوپر ممکن نہیں تھا. امام دراصل حوالہ دے رہے تھے کہ قرآن میں پروردگار نے اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کرنے کا حکم دیا تھا, تب امت نے یہ حال کیا ہے اہل بیت کا, اگر کہیں جنگ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ظلم اور اس سے زیادہ بربریت ہمارے اوپر ممکن نہیں تھی. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پالنے والے اس مجلس حسین کے صدقے میں جملہ مرحومین مومنین و مومنات, حاضرین مجلس کے مرحومین, بانی مجلس کے مرحومین, اور بالخصوص سیدہ نسیم بانو بنت سید محمد اکبر زیدی کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما پالنے والے, اور ان کے لیے ان کے پسماندگان کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ہمیں ان کے پرخلوص اعوان و انصار میں شمار فرما.